الظالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرذين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود عليكم محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے اس کائنات کو چاہے وہ مادی ہو یا معنوی ہو، یہ دنیا اس سے پہلے اور اس سے بعد والی تمام دنیا، ان تمام کو قاعدے قانون اصول ضابطے کے تحت خلق فرمایا ہے. یہاں اتفاق نام کر کے کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہو جس کا کوئی قانون نہ ہو، کوئی ضابطہ نہ ہو. اگر دنیاوی زندگی کو دیکھیں، مادی زندگی کو دیکھیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر غور کریں تو اس میں قانون نظر آتے ہیں. اصل جتنی بھی سائنسی ترقی ہوئی ہے وہ صرف اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ اس میں قانون ہے. اگر دنیا میں قانون نہ ہوتا تو آج آپ ایک طریقے سے بجلی بناتے، کل اسی طریقے کو استعمال کرتے، بجلی نہیں بنتی. لیکن یہ سب کا اعتراف ہے کہ دنیا قانون کے تحت ہے. اگر گرم پانی کا ایک اثر دنیا کے ایک کونے میں ملتا ہے تو گرم پانی کا وہی اثر دنیا کے ہر کونے میں ملتا ہے. ضابطہ بنا ہوا ہے، اس ضابطے کے تحت دنیا چل رہی ہے. اگر مادی دنیا کے اندر ضابطے ہیں تو سوال یہ کہ کیا مادی دنیا مانوی دنیا بغیر ضابطے کی ہے؟ مادی دنیا میں قوانین نہیں ٹوٹتے. مثلاً اگر آگ جلاتی ہے تو ہر جگہ جلاتی ہے، اگر کوئی دھات حرارت سے پھیلتی ہے تو ہر جگہ پھیلتی ہے. تو مادی دنیا کے اندر قوانین ہوتے ہیں، مانوی دنیا کے اندر کیا قوانین ہیں یا مادی دنیا میں مانوی دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے؟ تو ہم دیکھتے نہیں مانوی دنیا کے اندر بھی قانون ہے، ضابطے ہیں. قرآن کریم بہترین جگہ ہے جہاں پر ان ضوابط کو، قوانین کو بیان کیا گیا ہے. اور اگر سادہ ترین سے شروع کریں تو آپ اور میں نے سب نے سنی ہوئی آیت کریم، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے بس وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ بہت بڑا قانون ہے، انسان جس کی کوشش کرے گا اس چیز کو حاصل کر لے گا. سادہ ترین انسانوں سے اس کی تشریح کرتے ہیں اور پھر اس کو تطبیق کرتے ہیں مانوی دنیا کے اوپر. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اگر کوئی کوشش یہ کرے کہ وہ دنیا کے اندر نام کمائے، الیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا، اسے دنیا میں مل جائے گا. اگر کوئی کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہاں پر بقول اس کے عزت ملے، یہاں پہ عزت مل سکتی، کوئی مشکل کام نہیں. اگر وہ کوشش کر رہا ہے کہ نہیں یہاں کا تو عزت کا مسئلہ نہیں ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے پھر تو ختم ہونا ہے، آخرت میں عزت ملے, آخرت میں عزت تو ملے. اگر وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پہ طاقت ملے تو یہاں پہ طاقت مل سکتی ہے. مثلا کسی جگہ کا صدر بن جائے گا, کسی علاقے کا فرض کریں اس کی سطح ذہنی یہ ہے, فکری سطح یہ ہے کہ میں تھانے دار بھی بن جاؤں میرے لیے کافی ہے, تو تھانے دار بن جائے گا. اگر چاہتا ہے کہ نہیں یہ تو دنیا میں ایک دو انسانوں کے اوپر طاقت ہے یہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے تو وہ طاقت چاہیے جو فرشتوں سے بھی کون کو کریں, وہ بھی مل سکتی ہے, اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. جو ارادہ کرے گا, جس کے پیچھے جائے گا, اس چیز کو حاصل کر لے گا. ہم نے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے, ہم نے اور آپ نے ارادہ کس چیز سے کرنا ہے, جانا کس چیز کے پیچھے. ڈاکٹر جب بھی آپ علماء سے بات کریں گے, اس فیلڈ کے علماء علماء اخلاق سے, تو پہلی چیزوں میں سے ایک چیز یہ کہیں گے کہ زندگی کا ہدف بناؤ, یہ سوچو کہ اس 50-60 سال سے کرنا کیا ہے, اس کے بعد سوچو گے پھر جو چیز کرنی ہے وہ کس طریقے سے انجام دیں گے. اب چند دنوں سے ہم نے آپ کی خدمت میں اس اخلاق کو بیان کرنے کی کوشش کی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے اندر بیان فرمایا. پوچھیے گا اس اخلاق کا ہدف کیا ہے, اس اخلاق کا مقصد کیا ہے. تو کل آپ کے سامنے دو قول مولا کے دو خطبے بیان ہوئے, اور ایک وہ مولا کا قول بیان ہوا جو وسائل الشیعہ کے اندر آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس دنیا کو مت دیکھو, آخرت کو دیکھو, آخرت کی زندگی بسانے کی کوشش کرو. اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں ہم اور آپ کہ یہ دنیا جو اس وقت ہمارے لیے تو یہی دنیا ہے نا, اس وقت تو ہمیں آخرت نظر نہیں آ رہی, اتنی اہم لگ رہی ہے یہ دنیا, یہاں سے گزر جائیں آخرت میں چلے جائیں, ملنا کیا ہے وہاں پر, ہونا کیا ہے. اور اگر یہاں سے گزر جائیں, لذتوں کو حاصل نہ کریں, وہاں کو دیکھنا شروع کر دیں, پھر کون سی لذت ہے جو ملنے والی ہے. تو اس سلسلے میں چند اشارات آپ کی خدمت میں کل ہوئی کہ بھئی یہ جو عرفا تھے جنہوں نے اس معاملے میں محنت کی تھی, انہوں نے کیا حاصل کیا تھا, انہوں نے کس قسم کی لذتوں کو حاصل کیا تھا. تو ہم بنیادی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری زندگی جو میری اور آپ کی ہے ایک زندہ رہنے کے لیے ہے, چاہتے ہیں زندہ رہیں. مثلا جو آدمی مر جاتا ہے بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے, کیوں عمارتیں بناتا ہے؟ مثلا اگر یہ فرعون نے عمارتیں بنائی ہوں احرام مصر, مجھے تو بارے میں شک ہے اس بارے میں کہ یہ فرعون نے بنائی ہوں, یعنی ہم اس کو غیر خدائی کارنامہ نہیں قرار دیتے احرام مصر کو, ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی خدائی جذبہ ہے. بہرحال اگر اس کو غیر خدائی کارنامہ سمجھیں اور کہیں فرعون نے احرام مصر بنایا, تو احرام مصر کیوں بنایا انہوں نے؟ انہوں نے اس لیے بنایا ان کا نام باقی رہ جائے. انسان کے اندر خواہش ہے زندہ باقی رہنے کی, وہ بہت کام کرتا ہے تاکہ نام باقی رہے. اگر نام باقی رہنا چاہتے ہیں, کتنے عرصے کے لیے باقی رہنا چاہتے ہیں؟ 50-60 سال یہاں بھی باقی رہنا چاہتے ہیں؟ چلیے فرض کیجیے آپ نے بہت بڑا کوئی کام کیا آج کی دنیا میں, آج کی دنیا تو ویسی باقی رہنے والی دنیا نہیں ہے, کتنا ہی بڑا کام کریں گے 5-6 سال کے اندر وہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا جو آپ نے بنایا ہوگا. کوئی بلڈنگ بنائیں گے 5-6 سال کے اندر اس بلڈنگ سے بڑی بلڈنگ بن جائے گی, کوئی سائنس کی ڈسکوری کریں گے 5-6 سال کے اندر اس سے بڑی کوئی اور ڈسکوری ہو جائے گی, کوئی کتاب لکھیں گے اس سے بڑھ کر کتاب آ جائے گی. اگر کر بھی لیا کتنے عرصے نام زندہ رکھیں گے؟ 50-60 سال, 100 سال, پھر معاملہ ختم. جو ایک نسل آپ کی اولاد آئے گی وہ یاد رکھے گی, اس کے بعد جو اگلی نسل آئے گی اس کو یاد بھی نہیں ہوگا میرے دادا نے کیا کیا تھا. خاص کر آج کے دور میں, آج کے دور میں تو خیر اپنی اگلی نسل کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی یاد رکھیں گے نہیں رکھیں گے, بہت دور جانے کی وہ دو نسل بعد تک رکھنا یہ بہت ہی مشکل ہے. تو مثلا اگر آپ نے یہ سوچا بھی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہاں پر نام کماؤں گا, تو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا بھائی کتنی دیر نام باقی رہے گا, اچھا کتنے لوگوں کے درمیان نام رہے گا. میں یہاں پہ برسبیل تذکرہ جس کو کہتے ہیں اس اصل کی نشاندہی کر دوں, عزت کسے کہتے ہیں اور جو جس کو ہم عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رائے ان کی سیرت کی روشنی میں کیا قرار پاتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ ہمارا نام احترام سے لیں, جس کو ہم کہتے ہیں عزت ہونا. اچھا یہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. کسی کے پاس سب کچھ ہو یہ نہ ہو کہ چند لوگ نام احترام سے لیں, کوئی کمی رہ جاتی ہے اس کے اندر. اور کسی کے پاس کچھ نہ ہو, یہ ہو کہ چند لوگ نام احترام سے لے رہے ہیں تو وہ فیل کرتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. اچھا سوال یہ, کیا یہ وہ ہے جو اہل بیت نے مانگا, یہ وہ ہے جو اہل بیت نے چاہا ہے کہ چند لوگ میرے اور آپ کا نام احترام سے لیں؟ ارے یہ چاہا ہے کیا؟ اب دیکھیں شروع سے ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں. انبیاء معمولاً کیسے تھے؟ جس معاشرے میں ہوتے تھے لوگ ان کا نام احترام سے لیتے تھے. ہاں کچھ ایسے جگہیں تھیں جہاں پر ان کا نام احترام سے لیتے تھے, لیکن زیادہ تر ایسا نہیں تھا. مثلا حضرت نوح کی قوم اپنے نبی کا نام احترام سے لیتی تھی, سوائے انگلیوں پہ گننے والے چند لوگوں کے ان کا نام احترام سے نہیں لیتے تھے. حضرت ابراہیم کی قوم ان کا نام احترام سے لیتی تھی, ان کو تو آگ میں ڈال دیا تھا انہیں پکڑ کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجیے, جہاں پہ موقع ملتا تھا حضرت موسیٰ کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے, ان کو تو پھانسی پہ چڑھوا دیا تھا, جو خدا نے ان کو اٹھا لیا بچا لیا. ختمی مرتبہ کی حیات طیبہ کو دیکھیے, جب مکے میں تشریف فرما تھے لوگ ان کا نام کیسے لیتے تھے. ہاں ٹھیک ہے سادہ امین کہتے تھے لیکن دشمنی بھی کرتے تھے. ہمیں عزت چاہیے, اس کو عزت کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے نہیں یہ دھوکہ ہو رہا ہے, یہ کہ چند لوگ نام احترام سے لیں اس کو ہم بہت بڑی قیمت سمجھتے ہیں. ہمارے خیال میں یہ کوئی بہت زیادہ قابل قدر چیز نہیں ہے. اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ جن چند لوگوں کے درمیان احترام کمانا چاہ رہے ہیں وہ چند لوگ کون سے لوگ, خود وہ قابل احترام ہیں؟ مثلا فرض فرمائیے, ہم کچھ مثالیں ایسی دے دیتے ہیں, بعد میں دو صاحب آپ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی کھلی کھلی مثالیں مت دیا کرو, تھوڑا سا ڈھکا چھپا کے طریقے سے بولا کرو. ارے ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈھکا چھپا کے قائل نہیں ہیں بہت زیادہ. مثال کے طور پر یہ پوری دنیا ایک گلوکار کا نام بہت احترام سے لیتی ہے, یہ عزت ہے؟ وہ اس کا مثال کے طور پر کوئی قرآن آ رہا ہو, مجھے نہیں معلوم کتنی اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. مثلا فرض کرنا ہے 1 کروڑ لوگوں نے یا ہوں گے 1 ارب لوگوں نے اس کا کانسرٹ دیکھ لیا, یہ احترام ہے؟ 1 ارب لوگ دیکھتے ہیں, احترام ہے؟ کیا احترام ہے؟ اسی طریقے سے مثلا فرض کریں کوئی آدمی کہے مجمع پکڑنا یہ احترام ہے, مجمع لوگ ہونا یہ احترام ہے؟ نہیں, لوگ ہونا کوئی احترام نہیں ہے, لوگ زیادہ ہونا احترام نہیں, وہ بھی احترام نہیں ہے. کیوں؟ بہت دفعہ لوگ غلط چیز کے اوپر بہت بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں, کوئی احترام کی بات نہیں. لوگوں کا زیادہ ہونا, لوگوں کا بہت احترام کرنا, ہمارے خیال میں ان میں سے کوئی چیز قابل احترام نہیں ہے. احترام کیا ہے؟ احترام یہ ہے جب میں کوئی کام کروں جو خدا کے نزدیک محترم ہو, اور یہ قابل احترام ہے. تبصروں کے لیے مشہور ہو جاؤں گا اس لیے اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ احترام نہیں ہے کہ مثلا کتنے لوگ آ رہے ہیں, یہ احترام نہیں ہے کتنی شہرت مل رہی ہے, یہ احترام نہیں ہے کتنی دولت ہو رہی ہے, ان میں سے کوئی چیز عزت و احترام نہیں ہے. یہ سب وہ غلط معیار ہیں جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر بنائے ہیں. عزت و احترام کیا ہے؟ عزت و احترام یہ ہے عند اللہ, خدا کے رسول, اہل بیت کے نزدیک, اس کے رسول کے نزدیک, ان کے نزدیک کوئی چیز قابل احترام ہو, پھر وہ قابل احترام ہے, ورنہ باقی کوئی چیز قابل احترام نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے احترام کے لیے معیار کیا دیا, ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے, مومنین کے لیے, صاحبان ایمان کے لیے. معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کافروں کے درمیان مشہور ہو جائے آدمی, منافقوں کے درمیان مشہور ہو جائے, فاسقوں کے درمیان مشہور ہو جائے, ان میں سے کوئی چیز نہیں آنی. میں یہ کہ آپ اس کے نزدیک ہو. اچھا اس کو نزدیک جاننے کے لیے کہ بھئی میں نے جو کام کیا ہے یہ عند اللہ معذور ہے یا نہیں ہے, بہت سادہ کام, اپنے آپ سے دل میں پوچھیں, خود اور خدا کے درمیان رکھتے ہوئے پوچھیں, یہ کام کرنے پر خدا مجھے پسند کر رہا ہوگا؟ کوئی شخص آیا معصوم کے پاس کہنے لگا کہ خدا مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا, آپ بتائیں گے خدا مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یعنی گویا اس نے سوال اس طرح سے کیا کہ اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے؟ فرمایا یہ دیکھو تمہارے نزدیک خدا کا کیا مقام ہے. اچھا بہت سادہ سی بات ہے, میں کون کہوں گا میرے نزدیک تو اتنا بڑا کام ہے کہ میں اس کو اللہ کہتا ہوں, لیکن صرف ایک مشکل ہے کہ جب دو چیزیں ٹکراتی ہیں تو اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں. کیا مقام ہے میرے نزدیک خدا کا؟ اللہ ہے, مالک ہے, قادر ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ تو ہے, لیکن جب ٹکراؤ ہوتا ہے پھر کون ہوتا ہے آگے؟ پھر خدا نہیں ہوتا, پھر کوئی اور چیز آگے آ جاتی ہے, اس کا مطلب وہ اس سے بڑھ کر آ رہا ہے. پھر بندہ تو یہ ہوتا ہے جو ہر چیز میں خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اب آپ کا کیا مقام بنا, میرا کیا مقام بنا خدا کے نزدیک, سب سے پہلے دیکھوں میری زندگی میں خدا کا مقام کیا ہے. آیا اصلی مقام خدا کے پاس ہے, باقی چیزیں کہیں اور ہیں, یعنی کہ نہیں اصلی مقام کسی اور کے پاس ہے, اصلی مقام کسی اور چیز کے ہاتھ میں ہے, اصلی مقام کسی اور رتبے کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہے, دوسرے تیسرے نمبر پہ جا کے نعوذ باللہ تعالی سے نعوذ باللہ خدا قرار پا رہا ہے, پھر مشکل ہے. بس اہل بیت کے اخلاق کی سب سے بڑا جو انہوں نے عظمت بیان کر دی, معیار بیان کر دیا, وہ یہ کہ تم دنیا کے سارے معیارات کو توڑ دو. یہ جو کلمہ لا ہے یہ بہت وسعتیں لیے ہوئے, ہمارے علماء نے آپ جانتے ہیں کہ حد تک اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ اس کو سمجھو لا کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس انکار کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس لا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خدا دو نہیں ہے, اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خدا دو نہیں ہے, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک جیسی طاقت والا کوئی نہیں ہے, نہیں یہ سب نہیں ہے. شروع سے لے کر وہاں سے لے کر آخر تک کہ اب پسند بھی سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے, پسند ناپسند سب خدا کے ہاتھ میں. ان کی زندگی کا سارا لب لغات اس لا کو انکار کرنا کہ کوئی نہیں ہے, اور اس ایک خدا کو قبول کر لینا کہ یہ ہے. اب وہ پسند میں لے آئیے ناپسند میں لے آئیے, قربانی, اثار, فداکاری, جذبات, سب کے اندر اسی کو شامل کرتے چل جائیے. یہی ہمارے لیے بھی, ہم نے اور آپ کو بھی یہی تعلیمات دی ہیں. مثال کے طور پر یہ جو عرفہ کا سلسلہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, یہ لوگ رات کو سونے سے پہلے کچھ احکام بیان کرتے ہیں کہ مثلا آپ رات کو سونے لگے ہیں, سونے سے پہلے کچھ کاموں کو انجام دیں. مثلا ان کاموں میں سے ایک کام یہ کہتے ہیں کہ سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھ کے سو. یہ آوا شاہ آبادی بھی اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں, اور جو ان کے دوسرے استاد جواد ملک کی تبریزی وہ بھی اس کے اوپر اشارہ فرماتے ہیں کہ سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھ کے سو. اچھا ان آخری تین آیتوں میں ہے کیا؟ خدا نمتال کی تعریف ہے اس طرح سے جس طرح خدا نے خود کی ہے. خدا نمتال نے قرآن کریم میں اپنے آپ کو بیان کیا ہے, مثلا هو اللہ الذی لا الہ الا هو المثال الجواد ملک القدوس السلام, وہ پوری ترتیب ہے اس میں, جا کے دیکھیں کیا لکھا ہے. اور لا کے اوپر اتنا اصرار آپ کو بار بار نظر آئے گا, هو اللہ الذی لا الہ لا الہ, تین دفعہ یہی بات آ جائے گی, لا الہ, کوئی نہیں اس کے سوا, کوئی نہیں اس کے سوا, کوئی نہیں اس کے سوا. اور پھر خدا کی صفتیں ثابت کی, یہ جو کوئی نہیں اس کے سوا اتنا اصرار ہو رہا ہے کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ہم لوگ جب تاریخ پڑھتے ہیں نا اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء بتوں سے ٹکرائے تو ہم کہتے ہیں بحمد اللہ, خدا کا شکر ہے ہمارے زمانے میں کوئی بت پرستی نہیں. اچھا اور اگر کہیں کہنا پڑے, کیونکہ میں بچوں کو پڑھاتا تھا اسکول میں, وہ علم اسلامیہ پڑھاتا تھا, تو ان سے مثلا جب کبھی بھی مثلا ایسی دماغ ان کا لڑوانے کے لیے کہ ٹھیک ہے وہ بھی سوچیں, تو ان سے کہتے تھے مثلا ونس آف گاڈ پر, ونس آف اللہ کے اوپر لکھو, تو وہ جیسے ہی خدا پہ لکھتے تھے ونس کے اوپر مشرکوں میں لا کر ہندوؤں کو رکھ دیتے تھے, کہتے تھے جتنے بت پرست ہیں سارے ہندو ہیں, اور سب جو مسلمان, مسلمان تو ظاہر ہے یہ خدا کا ماننے والا. اب ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی بت بھی تو کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ بت ہوتا ہے جو مٹی کا بنا ہوا, فلاں فلاں چیز کا بنا ہوا, لکڑی کا بنا ہوا بت ہوتا ہے جو کہیں پہ رکھا ہوتا ہے, اس کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے ہیں. کچھ وہ بت ہوتے ہیں جو ہم نے دلوں میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی سن رہے ہوتے ہیں. اور ہر انسان کا کچھ ایسا بت ہے جو اس کا اپنا اندر علیحدہ بنا ہوا ہوتا ہے. انسان کے کاموں میں سے, اخلاق میں سے یہ کہ کسی کو اس میں ترقی حاصل کرنی ہے, کاموں میں سے ایک کام یہ اس بت کو ڈھونڈے جو میرے دل کے اندر بنا ہوا ہے, اس کو توڑنے کی کوشش کرے. اچھا ہر ایک کا علیحدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم جیسے لوگ جو مثلا کہیں بولنے جا رہے ہوتے ہیں, ان کا بت علیحدہ بنا ہوا ہوتا ہے, یہ اس کے بت پہ نہیں چلیں گے جو دوسرے کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی اور کا بت ہوگا شاید دولت کے اندر بنا ہوا ہوگا, किसी और का बुत शोहरत के अंदर बना हुआ होगा, किसी और का बुत किसी और चीज के अंदर। एक आदमी वो होगा जो पूरी दुनिया को जब तक हजम नहीं करेगा उसका बुत नहीं बन तस्कीन नहीं पाएगा। एक वो आदमी जिसकी ताकत इतनी होती है दो आदमियों के पैसे को हड़प कर लेता है, बस ये काफी है। हर एक का बुत अपने हिसाब से है, हमें देखना होता है हमारी तरक्की में रुकावट कहां पर है, उस बुत को हमें तोड़ना होता है। हर एक राह में कोई रुकावट खड़ी की गई है शैतान ने। अब उस मंसूबे के ऊपर अगर गौर कर लेते हैं जो जिंदगी का मंसूबा अहले बैत ने दिया है, हमारा काम आसान हो जाता है। कल आपकी खिदमत में चंद चीजें अर्ज हैं कि उन्होंने फरमाया कि देखो दुनिया को मत देखो, आखरत को देखो, और उसके बाद एक मंसूबा दिया उन्होंने। वो मंसूबा ये था कि अगर किसी की लज्जतें बढ़ जाए, शहवतें बढ़ जाए और अकल पर गालिब आ जाए तो वो जानवरों से बदतर है, और अगर किसी की अकल बढ़ जाए लज्जतों पर गालिब आ जाए तो उसका मकाम फरिश्तों से बढ़कर। अच्छा, हम लोग जब नहजुल बलागा के अंदर और मौला के कलिमात को इस तरह से देखते हैं तो यूं सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं तो किसके लिए है, किसने अमल करना है इन पर। तो हम कहते हैं ये कुछ होंगे दुनिया के अंदर वो अमल करेंगे, हमने नहीं करना। तो हमने नहीं करना फिर क्या करना है? दो कैटेगरी है, या ये है या वो है। अगर वो नहीं है तो फिर क्या ये बनना है जो जानवरों से ज्यादा पस्त है? तो अब कोई एक रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। अब इस बात को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मौला के इस जुमले की दोबारा तशरीह करते हैं। एक दफा मैं इसको फिर आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हिकमत आमेज जुमला, वो जो हम लोग कहते हैं ना मौला की हिकमत। अभी तब हकीकत और अर्ज करता चलूं, कभी अपने आप से पूछेगा मौला के इल्म में से मेरे पास क्या है, मौला की हिकमत में से मेरे पास क्या है। आप कहेंगे वो इतनी बुजुर्ग शख्सियत उस मकाम अजमत के, उसका कोई एक फीसद भी मेरे पास आ सकता है? नहीं आ सकता, एक फीसद नहीं आ पाएगा। इबादत का एक फीसद भी नहीं आ सकता, किसी चीज का कोई नहीं आ सकता। आयतुल्लाह खुमैनी ने एक जुमला लिखा है, वो मैं आपकी खिदमत में जरूर करूं, बड़ा खूबसूरत जुमला। शेख हदीस के अंदर जुमला लिखा, कहा अगर पूरी कायनात जमा हो जाए इबादतें करे कि अली की एक तकबीर कहे तो नहीं कह सकती। जमा हो जाए सारी इबादतें कर लें कि अली की एक तकबीर कह लें, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इबादत की जो इबादत का मियाद मारिफत पर है, किसके अंदर दम है कि मारिफत लेकर आए। बस एक तकबीर के पीछे जो मारिफत है, पूरी कायनात जमा हो जाए उतनी मारिफत ला उसकी एक फीसद नहीं ला पाएगी, तो कहां से वो तकबीर कह पाएंगे? मुबालगा आ रही नहीं, हकीकत है। लेकिन सवाल यह है, उन्होंने इतना कुछ बयान किया, जो कुछ भी बयान किया उसमें से क्या है मेरे पास? जो उन्होंने बयान नहीं किया वो तो पता नहीं कोई समंदर है जो हम नहीं जानते, जो बयान किया वो तो दुनिया में आ गया ना, उसमें से क्या है मेरे पास? यानी फिर मैं मौला का मानने वाला और जो मानने वाला नहीं है, हम दोनों में क्या फर्क है? उसके पास भी कुछ नहीं है मौला से और नाउज़ुबिल्लाह मेरे पास भी कुछ ना हो मौला से, तो फिर दोनों में फर्क है भाई? कोई तो फर्क होना चाहिए। हम कहेंगे मोहब्बत का फर्क है। खुद मौला से पूछिए, मौला मैंने आपसे कुछ नहीं सीखा, बस ये दावा सीखा है कि मैं आपका मुहिब हूं। मौला अपने नजदीक किन लोगों को रखते थे? उनके अतराफ में जो लोग देखे वो लोग जिन्होंने कुछ सीखा है या कुछ नहीं सीखा, जिनको हम इतने 1400 साल के बाद एहतराम से देख रहे हैं इस वजह से कि मौला से करीब थे। हजरत सलमान फारसी के बारे में क्या ख्याल है? क्या बुनियाद है, क्या असास है इन्होंने, ये इन लोगों का जो रिश्ता मौला से नजदीक है किस बुनियाद पर है? सिर्फ एक बुनियाद पर, इन्होंने मौला से सीखा है। हमने क्यों नहीं सीखा? वो इल्म कौन सीखेगा फिर? वो हिकमत कौन सीखेगा? नतीजा हम लोग बहुत पीछे रहते चले जा रहे हैं, इसी वजह से कि हम सीख नहीं पा रहे। अब देखिए ये जुमला इमाम क्या फरमाया, کل بھی عرض کیا تھا اور آج صرف اشارہ کا نص کرنا چاہ رہا تھا, ترجمہ صرف بولتا ہوں. خدا اندر متعال نے ملائکہ کے اندر عقل قرار دی بلا شہوت, اور جانوروں کے اندر شہوت قرار دی بلا عقل, اور ان دونوں کو بنی آدم نے قرار دے دیا. بس جس کی عقل غالب ہو جائے لذتوں پر تو وہ ملائکہ سے بہتر ہے, اور جس کی لذتیں غالب ہو جائیں اس کی عقل پر تو وہ جانوروں سے پست ہے, بس وہ جانوروں سے پست ہے. یہ مولا کا قانون ہے, مولا کا دیا ہوا قانون نافذ ہے, پوری کائنات کے اوپر نافذ ہے. وہ جو ہم دو تین دن پہلے تذکرہ کر رہے تھے میدان مینا کے اندر, کسی نے جانوروں کو دیکھا تھا, وہ جانور کہاں سے بنے تھے؟ عرض ہوا تھا وہ جانور قیامت کے دن نہیں بنے تھے, اسی دنیا میں رہتے ہوئے بنے تھے. اسی دنیا میں رہتے ہوئے اور آپ ملائکہ سے اوپر جا سکتے ہیں, کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی یہ کہنا اولاد کسی عارف کی ہوئی تو وہ عارف بن جائے گا, وہ مقام نہیں. یہ قانون تو اچھا ہے کہ اس کے پاس امکانات زیادہ ہیں, لیکن راستہ کسی کا بند نہیں ہے, راستہ کسی کا بند نہیں ہے. اچھا یہ چیزیں ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں, کون کہتا مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی؟ ظاہر سب چاہیں گے کہ ان مقامات کو حاصل کریں. طریقہ کار کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے سے کچھ نسخے ہیں جہاں سے کام شروع کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد تو خدا راستہ کھولتا چلا جائے گا. کچھ راستے ایسے ہیں جو مجھے اور آپ کو کھولنے پڑیں گے, جب آپ میں اور میں نے اس راستوں پہ چلنا شروع کیا تو خدا تعالیٰ کی قوانین ہمارا ساتھ دیں گے. وہ قوانین کیا ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی انجام دے گا اس کو دس نیکیوں کی جزا ملے گی. من جاہل فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا یقیناً 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 ہم اس کی ہدایت کریں گے. اس مطلب پہلی کوشش میری طرف سے آنی چاہیے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ویسے تو بہت سارے قوانین بیان کرنے, پوری پوری کتابیں لکھی ہیں, دس دس جلد کتابیں لکھی ہیں. میں ایک سادہ سی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس سے آپ شروع کر دیجیے اور آپ خود اپنی زندگی میں تبدیلی احساس ہوتا دیکھیں گے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ معاملہ کیسا ہے, کتنا بڑا قانون ہے, ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو میرا خیال میں دو تین سال پہلے عرض کر چکا ہوں یہاں پر. لیکن میں نے عرض کیا میرے پاس تکراری چیزیں بہت ہیں, تو میں تکراری ریپیٹ کر کر کے ایک دو سال کے فاصلے سے, تاکہ جس نے پچھلی دفعہ سنا وہ بھول چکا ہو, ہمیں تو یاد ہے نا, تو وہ اس نے بھول گیا ہوگا, تو وہ میں بھلایا ہوا آپ کو دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مشہور اس طرح سے ہمارے پاس روایت, صحیح روایت گویا صحیح روایت ہے کہ ایک آدمی عیسائی کارنامہ کرتا تھا, لوگوں کو چھپی ہوئی چیزیں بتا دیا کرتا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موضع تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو چھپی ہوئی چیزیں بتا دیا کرتے تھے. وہ عیسائی بھی یہی کارنامے کرتا تھا. مثلا کہتا تھا تم اپنی کوئی چھپی ہوئی چیز اپنے ذہن میں لاؤ. وہ آدمی سوچتا تھا کہ مثلاً ہاں سب اس زمانے میں بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے, لوگ کہیں نہ کہیں اپنا پیسہ چھپا کے رکھتے تھے جس کے پاس تھوڑا بہت ہوتا تھا. تو کہتا تھا تم نے کچھ چھپا کے رکھا تو سوچو. وہ سوچتا تھا, وہ بتا دیا کرتا تھا کہ تم نے فلاں چیز یہاں چھپا کے رکھی. اور وہ سننے والا حیران رہ جاتا تھا, کہتا تھا بھائی کیسے ہو گیا. وہ عیسائی ایک کارنامے کرتا تھا اور لوگ ڈرتے تھے. اچھا اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ کارنامہ کرنے کے بعد کہتے ہیں تم نے یہ عادت ہے نہیں, تو تم بہتر ہوئے ہم بہتر ہوئے. اب وہ جس کا بیچارے کا دین ایسے کارناموں کے اوپر چل رہا تھا وہ کھسک جاتا ہے کہ بھائی معاملہ خراب ہو گیا. ابھی بھی ہوتے ہیں کچھ پادری وغیرہ جو مثلا کسی کو اس طرح کا ٹھیک کر دیں گے, کوئی معاملہ ایسا کر دیں گے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کر دیا اس نے. اچھا ہم لوگوں کی ٹرمنالوجی میں اس کو معجزہ کہتے ہیں, ہم لوگوں کی ٹرمنالوجی میں اس کو معجزہ کہتے ہیں. اچھا اب انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم کل تک کہہ رہے تھے کہ معجزہ. میں نے خود ٹی وی پہ ڈاکومنٹری دیکھی, اس میں ایک آدمی کیا کرتا تھا, لکڑی کے ڈبے رکھے ہوتے تھے, لکڑی کے بس فریم, لکڑی کے فریم, مثلا اس کے سائڈز نہیں ہوتی ہیں صرف فریم ہوتا تھا, اس فریم کے اوپر کاغذ رکھ دیتا تھا. ایک فریم رکھا, دو فریم, اس نے دس فریم ایسے لائن سے رکھ دیے, ان فریمس کے اوپر بس کاغذ رکھ دیے. اس کے بعد لائیو کیمرہ سے دکھاتے تھے, اس کے اوپر چل کے چلا جاتا تھا کاغذ کے اوپر. اب جو دیکھے گا وہ کیا کہے گا, یہ کہ بھائی یہ تو وہی معجزہ ہے جو حضرت عیسیٰ پانی پہ چل کے دکھاتے تھے. پانی اور کاغذ تقریباً ایک ہی جیسی چیز ہو گئی, یہ کیا ہے پھر؟ اس کے ہاتھوں سے جو ہیٹ نکلتی تھی وہ کیمرہ مین کہہ رہا تھا کہ میں اس قسم کی جو بہت زیادہ حرارت کی پکچرز بناتے ہیں, پتہ نہیں کس قسم کا جو کیمرہ استعمال کرتے ہیں, الٹرا وائلٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, اس کا اسپیشلسٹ ہوں. تو وہ کہتا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے جو ہیٹ نکل رہی ہے وہ 1000 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے. ہاں, جو مثلاً اب اس کو سب کچھ پگھلا دینا چاہیے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سے ایسی ہیٹ کیوں نکل رہی ہے. اور انہوں نے مثلاً ڈاکومنٹری میں دکھایا کہ اس نے کپڑا رکھا, گیلا کپڑا اس طریقے اسٹینڈ کے اوپر, ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ملا جیسے تالی بجاتے ہوئے رگڑتے ہیں, رگڑنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کپڑے کے اوپر جو پھینکنا پھیرنا شروع کیا تھوڑے سے ڈسٹینس کے ساتھ, تو کر کے آواز آنا شروع, کپڑا خشک ہو گیا. نارمل سیٹ کوئی کاؤنٹ نہیں کہ بھائی ہیٹ کہاں سے آ رہی ہے اس کے ہاتھ میں, یہ سب کر کے دکھاتے ہیں. اچھا یہ کیسے کر لیا بھائی؟ ہندوؤں کے پتہ نہیں کتنے آپ نے اس ٹائپ کے کارنامے سنے ہوں گے, یہ کارنامہ کر لیا وہ کارنامہ, یہ سب کیسے کر لیتے ہیں کارنامے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ الہی ہیں, خدا نے یعنی خدا کی طرف سے سکھا کے نہیں بھیجے گئے, نہیں خدائی نظام ضروری نہیں ہے اس کے لیے. اس کو ہم کہتے ہیں میٹا فزکس, مادیات سے نکل جاؤ, غیر مادیات کی دنیا ہے. اس غیر مادیات کی دنیا میں ضروری نہیں ہے خدائی نظام کے تحت چلتا ہوں. خدا نے مطالعہ قرآن کریم کے اندر اشارہ فرماتا ہے کہ ہم نے دو فرشتے بنی اسرائیل کے پاس بھیجے, ایک کا نام ہاروت تھا دوسرا کا نام ماروت تھا. وہ دو فرشتے آتے تھے بنی اسرائیل سے, کہتے تھے ہم تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں. امتحان کس بات کا ہے؟ کہتے تھے ہم تمہیں جادو سکھائیں گے, یہ جادو سیکھنا حرام ہے. ہم تمہیں جادو سکھائیں گے, یہ جادو سیکھنا حرام ہے. جو ہم سے سیکھے گا وہ غلط کرے گا, لیکن ہم سکھانے آئے, ہمیں خدا نے بھیجا تمہارا امتحان لینے کے لیے. منہ سے کہتے تھے ہم تمہارا امتحان لینے آئے ہیں, یہ جو ہم جادو سکھا رہے ہیں یہ حرام ہے, اگر اسے سیکھو گے خدا سے دور چلے جاؤ گے. اب تمہیں سیکھنا ہے نہیں سیکھنا؟ بنی اسرائیل سیکھتے تھے. اتفاقاً اس بارے میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں, مثلا ابھی تک جو یہودیوں کے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں ان میں سے ایک اس قسم کی چیز بھی ہے. اس کو الٹے سیدھے نام بھی دیتے ہیں, اس کو قبالہ تعبیر کرتے ہیں, قبالہ اردو میں ہم لوگ لکھتے ہیں کہ یہ اس قسم کا ایک میجک ہے جو ہاروت ماروت کے جیسے دور سے چلا آ رہا ہے, اور اس قسم کی باتیں. ان لوگ کے یہاں ایسی چیزیں بہت ہیں, ایجپشنز کے یہاں ایسی چیزیں بہت تھیں, وہ لے کے آتے تھے اور اس میں بڑا بہت داستان ہے. کیا یہ ساری کی ساری میٹافیزیکل ورلڈ جو کام کر رہی ہے ساری خدائی ہے؟ بنایا تو سب خدا نے ہے, لیکن یہ نظام ایسا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف خدائی راستے سے چلیں گے تو یہ میٹافیزیکل کام ہو جائیں گے. نہیں, آپ غیر خدائی راستے سے بھی ہو سکتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ کچھ طریقے بتاتے ہیں لوگ, کہتے ہیں ہاں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو, یہ سب ہو جائے گا. نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھو. اچھا, نفس پہ کنٹرول سیکھو کرنا کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ جب جس چیز کا دل چاہے اس کا الٹا کرو, یہ طاقتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. کوئی بتا رہا تھا اپنی کتاب میں, اس نے لکھا کہ میں کہیں ہندوؤں کے پاس گیا. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کے ایکسپرٹ بھی شاید بیٹھے ہوں, وہاں سے ان سے کوئی نہ کوئی رابطہ بنایا ہوا ہو, تو کہنے لگا میں ان کے پاس گیا, ان سے کہا مجھے سکھاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں تیرے بس کی بات نہیں, سیکھنا تیرے بس کی بات نہیں, تو چلا جائیں سے. یہ اپنی گاڑی میں اترا تھا, گاڑی میں اترا, وہ وہاں پہ جو ہندو بیٹھے تھے سکھا رہے تھے, ان سے کہنے لگا مجھے سکھاؤ. انہوں نے کہا تیرے بس کی بات نہیں, تو جا. کہنے لگے کیسے کہہ رہے میرے بس کی بات نہیں؟ کہنے لگے تو گاڑی سے اترا ہے نا, ہمیں پتا تیری زندگی کیسی ہے, یہ تیرے بس کی بات نہیں. کہنے لگا اچھا ایسا کرو, ایک ٹیسٹ لے لو, ایک ٹیسٹ لے لو, اگر میں کامیاب ہو گیا نا تو پھر سیکھیں, اگر نہیں کامیاب ہوا تو گئے. کہنے اچھا ٹیسٹ لوں گا, ٹھیک ہے آ جاؤ. اس کو جناب کھڑا کیا, وہ کل ایک دوست کہہ رہے تھے ایسی باتیں یہاں بیٹھ کے مت کیا کرو, لیکن میں سے بتا دوں کہ ہوتا کیا ہے یہاں پر. انہوں نے جناب دیکھا ایک آدمی ایک دیگ میں گھوٹا لگا رہا تھا. کہنا تو جب گھوٹا لگا, کہنا یہ کون سا مشکل کام ہے, جا تو صحیح. اب وہ جو نزدیک گیا تو چکرا گیا, کہنا یہ کیا ڈرامہ ہے. اس میں انسانوں کے فضلات پڑے ہوئے تھے, اسے پانی ڈال کے گرم کیا جا رہا تھا. کیا ہے بھائی پاگلو, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا ہم تیرا نفس یہیں کو چل دیں گے, جا تو گھوٹا لگا. یہ غیر اسلامی پریکٹسز ہیں. وہ جو جادو سیکھنے کا عاشق ہے, وہ اتنا عاشق ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے, خون بھی پیتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ سارے ڈرامے کرتا ہے. کیوں؟ جادو سیکھنے کے لیے. ہم خدا کی محبت کی خاطر جائز پریکٹسز نہیں کرتے. وہ صرف جادو سیکھنے کے چکر میں ہے, اسے پتا ہے جادو سیکھوں گا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا ہے. ہمیں تو خدا نے ایسی کسی نامعقول پریکٹس میں نہیں ڈالا نا, सारी अच्छी आदतें थी, मसलन खाने के मामले में ज्यादा से ज्यादा क्या खाएंगे, थोड़ा सा पेट रख के छोड़ दो, भूख थोड़ी सी छोड़ दो। तो साहब वो ईसाई आया, कहने लगा कि मेरे पास तो कमाल है। कहा क्या कमाल है, क्या तुम जो चीज छुपाओगे मैं बता दूंगा। अब लोग परेशान हुए, उसको लेकर आए मौला के पास। मौला से कहा मौला ही अजीब है, ईसाई है, इसके पास कमालात और इसका कमाल ऐसे छुपी चीजें बताया था। मौला ने कहा कि करो इसके सामने, उससे सामने सामने उससे रखा, उससे पूछा तुम छुप बता सकते हो, बता दिया। मौला के सामने भी अटके बता दिया। मौला ने कहा कि इससे पूछो इसने कैसे किया। हमेशा सिखाते थे लोगों को, हमेशा सिखाते थे। यकीन फरमाया हमारे पास रिवायत मौजूद है, वो लोग जो इश्तिहाद वगैरह की मुखालफत में बहुत सारे बोलते हैं ना, पर मैं मुझे मालूम नहीं अहले बैत की रिवायतें क्यों नहीं पढ़ते, काश थोड़ा पढ़ लें मामले हल हो जाएंगे। बहरह मैं उस वादी में ना जाऊं फिर मुश्किल के। यहां पर उन्होंने कहा कि इससे पूछो कि ऐसे कैसे हुआ। अब लोग गए इसके पास, इससे पूछा कि फलानी ये बता कि ये कारनामा तुझे मिला कैसे। कहने लगा मैंने अपने नफ्स की मुखालफत की इस हदफ से कि मुझे ये कारनामा चाहिए। कहने लगा नफ्स की मुखालफत क्या मतलब। कहने लगा मेरे नफ्स का दिल चाहता है कि मैं सोऊं तो मैं जागता हूं, मेरे नफ्स का दिल चाहता है कि खाऊं तो मैं भूखा रहता हूं, मेरे नफ्स का दिल चाहता है इस आदमी से बात करूं तो मैं अपने आप को खींच लेता हूं, मेरे दिल चाहता है देखूं तो मैं आंखें बंद कर देता हूं, जो मेरे नफ्स का दिल चाहता है मैं हमेशा उसका उल्टा करता हूं। इस हदफ से करता था ये मुझे मिल गया करना। अब दीन का कोई किरदार है इसे, कोई किरदार नहीं। ईसाई यहूदी फला फलू सब ये काम कर सकते हैं। अच्छा मैंने कहा तेरी जिंदगी का दस्तूर यही, तू यही करता है। हाँ यही करता हूं। सुना क्या दीन है तेरा। कहेंगे ईसाई। कहा हजरत ईसा की बात कोई नबी आया है नहीं। कहा अगर हम साबित करें। मौला ने चंद दलाइल दिए इस बात को साबित किया कि खत्मी मर्तबा अल्लाह के आखिरी नबी थे, साबित कर दिए। पुरानी रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइएगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाल मोहम्मद। एक अरसर वापी चलन आदाब में से एक अदब अयतुल्लाह शाह आबादी सुबह को आंख खुलती थी, कितने बजे खुलती थी खुदा जानता है, फजर से दो घंटे पहले ढाई घंटे पहले सबसे पहले उठकर बीवी पे दुरूद भेजते थे। हम समझते हैं हम चैंपियन हैं और ये कुछ और है, वो हमसे कहीं आगे हैं अदब अहले बैत में, बहुत आगे हैं वो लोग, वो पूरी जिंदगी उनकी जिंदगी में गर्क हैं। हम लोग तो रात के दो तीन घंटे में नारे हैदरी कहने के बाद समझते हैं हम उनसे बहुत नजदीक हो गए, पूरी जिंदगी गर्क हैं उन लोग। बहरहाल वो आया कहने लगा कि वो इस तरह से मौलाना ने फरमाया कि हमने जो दलील दी ये सही थी, कहने लगा सही लग रही है, सही लग रही है, लग रहा है कि वो नबी थे। फरमाया कि अब बता तेरा दिल क्या कह रहा है और तेरी अकल क्या कह रही है। कहने लगा अकल तो ये कह रही है कि जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहा है, हजरत ईसा के बाद एक और नबी आए हैं। फरमाया तेरा दिल क्या कह रहा है। कहने लगा मेरा दिल ये कह रहा है कि अगर मैं मुसलमान हो गया तो मैं सारी जिंदगी ईसाई पादरी मशहूर रहा हूं, मेरी इज्जत का क्या होगा। ये वो जाली इज्जत है, ये वो जाली इज्जत है। मौलाना फरमाया अभी तो तू कह रहा था कि तूने सारी जिंदगी ये किया है कि जब तेरा दिल कोई बात कहता है, तेरी अकल कोई बात कहती है तो तू अकल की मानता है, अभी तो अकल की मानेगा नहीं मानेगा। कहने लगा कि मेरा जिंदगी भर तरीका ये रहा है कि मैं जब दिल और अकल टकराते हैं मैं अकल की मानता हूं, अभी भी अकल की मानूंगा, आपने जो दीन बताया उसे कबूल करता हूं, मुसलमान हो जाता है। अब मुसलमान हो गया, मौलाना ने कहा इसके सामने छुपाओ। अब जो छुपाया तो कहने लगा ये क्या हुआ, अब समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। तो लोग देख के ताज्जुब करने लगे, कहने लगे कि यार ये जब तक मुसलमान नहीं था तो कुछ था इसके पास, अब जो हमारे जैसा हुआ तो उससे भी गया जो था। तो उनके जहन में ये था कि मुसलमान होने के बाद कुछ और बढ़ेगा इसके अंदर, जो था वो भी गया। तो लोगों ने मौला से कहा कि मौला ये तो आप यानी जो इसके पास हुनर था वो गायब क्यों हो गया, खुलासे कलाम ये। इमाम ने फरमाया देखो इसने अपनी जिंदगी में अच्छा तरीका इख्तियार किया था। अच्छा तरीका क्या किया था, अकल की सुनता था, शहवतों की नहीं सुनता था। इमाम ने यही फरमाया था ना कि अकल और शहवत में शहवतों की मत सुनो, अकल की सुनो। काम वो कर रहा था जो खुदा का बताया हुआ काम था, लेकिन इसने गलती की हुई थी, नबी को ना मानकर आखरत की जजा के दरवाजे बंद किए हुए थे। क्योंकि नबी को नहीं मानता था, आखरत की जजा के दरवाजे बंद थे। अच्छा अब इसको आखरत में तो जजा मिल नहीं सकती थी, क्यों, नबी को नहीं मानता था, तो अब खुदा उसको इनाम कैसे देता। काम तो वो कर रहा था जो खुदा ने चाहा था, काम अच्छा कर रहा है लेकिन जजा के दरवाजे बंद किए। अब इसे दुनिया में देगा या नहीं देगा, दुनिया में दे दिया, दुनिया में दिया तो क्या मिला, एक ताकत मिल गई जो दूसरों के पास नहीं थी, ये जो अच्छा काम किया उसका नतीजा देगी। फरमाया अब क्या होगा, फरमाया अब जब ये अकल की मानेगा अब आखरत में इसको मकामात नसीब होंगे, अब आखरत में मकामात नसीब होंगे। हम लोगों को क्या चाहिए, जादू टोने के लिए अगर मैं कह दूं ना कि जादू टोना ये है कि सुबह को 5 बजे उठना है और अगर किसी ने ये काम किया तो हर रोज 100 दिरहम मिलेंगे तकिए के नीचे से, फॉर्म खड़ा हो जाए। उस जादू टोने के लिए सुबह 5 बजे खड़ा हो जाएगा कि मुझे 100 दिरहम चाहिए। अब वो जो बार बार बता रहे हैं कि देखो रिस्क दिया जाता है अजान फजर से तुलू आफ्ताब के दरमियान, उसको लेने के लिए खड़े हो जाओ, वो लेने के लिए खड़े नहीं होते, 100 दिरहम के लिए खड़ा हो जाएगा। हम दीन को मान लें, ये वो जगह है जहां हमें अपनी अकल को गालिब करना है, ये वो जगह है जहां हमें अपनी शहवतों का मुकाबला करना है। छोटी छोटी बातों के ऊपर गौर करें ना, आपको नजर आएगा हम दीन के मामले में कुछ वो कुछ कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था, हम दीन के मामला के साथ शायद इंसाफ नहीं कर रहे। और छोटी छोटी बातों को लीजिए, बहुत अभी एक बात समझ में आई, पहले जब मैं अपनी दीनी तालीम पूरी करके पाकिस्तान वापस आया था तो मेरे पास 2-3 चीजों में स्पेशलाइजेशन था, मैं उसके तहत बोलता था स्पेशलाइजेशन के तहत कि भाई इस फील्ड में मेरी महारत है, उस फील्ड में उस लेवल पे जाके बात करता था। आखिर में मैंने देखा कि ना मेरे ऊपर कोई असर होता है ना लोगों पे कोई असर होता है, वो इल्म के तोता मैं ना आप उड़ाते रहिए, वो भी खुश आप भी खुश, दीन अपनी जगह पर रखा हुआ उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ना हमें बढ़ रहा है ना लोगों में बढ़ रहा है। फिर बात समझ में आएगी, नहीं ये जो छोटे छोटे मामलात हैं ये अहम है। मसलन छोटे छोटे मामलात क्या अहम है, मसलन ये जो खुदा ने तआला ने दिए हमें, झूठ बोलना बुरा है, मानवी तरक्की चाहते हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, कैसे चलेगा। एक रिवायत आपकी शरणत में मैंने अर्ज की थी, उसको अभी आज दोबारा तकरार कर लेते हैं। आप ध्यान में, मैंने शुरू में आपकी खिदमत में एक रिवायत अर्ज की थी कि खत्मी मर्तबत ने फरमाया था, अगर कोई मुसलमान से दो चेहरों के साथ मिले तो कयामत के दिन आपकी दो जबानों के साथ महशूर होगा। इसको हमारे यहां क्या कहते हैं, इसको हमारे यहां कहते हैं होशियारी। बहुत होशियार आदमी है, कुछ पता नहीं चलता क्या सोच रहा है, ऐसा चेहरे पे मुस्कुराहट रखता है अंदर का कुछ पता नहीं चलता। एतराफ कर रहे हैं कि दो चेहरे हैं, दो चेहरे का नतीजा कयामत के दिन क्या है। खत्मे मर्तबत ने फरमाया आपकी दो जबानें जो इसको अंदर से जलाएंगी, बाहर से नहीं जलाएंगी, अंदर से जलाएंगी। भाई ये मुनाफिकत है, ये महारत नहीं है, होशियारी नहीं है, ये मुनाफिकत है। हम लोग इसको महारत कहते हैं, कहां की महारत है। इसी तरीके से 10 बहाने हमने इजाद किए झूठ को सही करने के लिए, 10 यो बहाने हमारे पास हैं झूठ को सही करने के लिए। किसने कहा झूठ सही होगा, झूठ झूठ है। मगर हमारे पास रिवायत नहीं है कि फरमाया कि दुनिया की तमाम बुराइयां बंद कर दी गई एक कमरे में और उसकी चाबी शराब करार पाई। अगला जुमला लिखा है और झूठ शराब से बदतर है, झूठ शराब से बदतर है। ये किसके लिए लिखा है, अगर आप जाकर देखें कि जो तालीमात अहले बैत की तरफ से हैं और आप इन रिवायतों को पढ़ें तो आप देखेंगे कि इतना इसरार, इतना इसरार। फिर अपने आप से पूछेंगे हम लोग क्या हैं, तो कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्यों हमने इसको इतना आसान लिया हुआ है। जब एक चीज पता है दो चेहरे से मिलना मुनाफिकत है, दो चेहरे की जरूरत क्या है। आज कौन सा ऐसा आदमी है जिसके दो चेहरे नहीं होते, जो जहां बैठा है कहीं ना कहीं दो चेहरे लेकर बैठा हुआ। भाई एक फेस से आ, एक चेहरा लेके चलना काम आसान है, थोड़ी सी मुश्किल जो शुरू में लग रही है वो सिर्फ इस वजह से लग रही है खुदा पे यकीन नहीं है। अगर इस बात पे यकीन हो जाए ना कि नहीं मैं खुदा के रास्ते में चलना है मुझे, ये मामले आसान हो जाएंगे बहुत। अब मैं आज करूं प्रैक्टिकल बात, अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं कि भाई वाकई अब तो कुछ करना है, जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर बाद में कयामत के दिन उठेंगे, पता नहीं क्या हालत होगी, किस किस्म की होगी, कहां से काम शुरू करें। सादे तरीन बात अर्ज करूं आपकी खिदमत में, जो दीन पर जानते हैं बस उसका अमल करें। ये रिवायत है, और बहजत इस रिवायत को इतना तकरार करते हैं अपनी लिखाई में जिसकी कोई हद नहीं। हाँ मैं अर्ज करूं, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, पता नहीं क्यों ये रिवायत मेरी जबान से निकली, मुझे शायद खुदा ने करवा दिया। अब मैं मजबूर हूं इस रिवायत को एक्सप्लेन करूं, किसी दिमाग में नहीं था कि मैं ये रिवायत बोलूंगा, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। रिवायत क्या है, रिवायत उसूल काफी में है। इमाम ने जुमला इरशाद फरमाया है, अच्छा साहब एक बात का इतराफ कर लेना हम सब के लिए भलाई है, हम सब बहुत सारी चीजों के मामले में जाहिल हैं या नहीं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, हम जाहिल हैं क्यों, हम बहुत सारी चीजें नहीं आती, जो आता है वो इतना सा है और जो नहीं आता उसका कोई हिसाब नहीं है। छोड़ दें उस दास्तान को क्या नहीं आता, ठीक है। अब हमेशा एक खटका रहेगा कि भाई ये जो नहीं आता इसका क्या होगा, दीन तो थोड़ा सा आता है हमें, ज्यादा नहीं पता। जैसे वो कहते हैं अहले बैत हर आयत के 70 माना है, मुझे पहले अरबी के माना समझ में नहीं आ रहे, 70 माना मैं कहां से निकालूंगा, एक आयत का एक माना मुझे समझ में आ जाए बहुत बड़ा कारनामा है, 70 माना कहां। अभी खटका है ना, इन्होंने इमाम ने इस मामले को हल कर दिया, फरमाया जो तुम जानते हो उस पर अमल करो, जो तुम नहीं जानते खुदा उसे संभाल लेगा। अगर कोई गौर करे, ये हदीस अजीब हदीस है, जो जानते हो उस पर अमल करो, جو نہیں جانتے خدا سنبھال لے گا. اب میں اسی تشریح کروں, میں مسلمان ہونے کے ناطے, اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے جانتا ہوں جھوٹ بولنا حرام یا نہیں جانتا ہوں؟ جانتا ہوں جھوٹ ترک کروں. میں ایک کام جو جانتا تھا دین میں سے اسے شروع کر دیا, آگے کیا ہوگا؟ جو میں نہیں جانتا تھا وہ خدا مجھے سکھانا شروع کر دے گا, پھر مجھے شاید کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یا اگر خدا نے مجھے کتابوں کے ذریعے سکھانا ہے تو کتابیں میرے سامنے لے آئے گا کہ دیکھ بھائی یہ کتاب تیرے سامنے, تو اسے پڑھ لے, خدا سنبھال لے گا, یا مجھے کسی طرح سکھائے گا, یہ خدا کا کام ہے وہ سنبھال لے گا. میرا کام کیا ہے؟ جو میں جانتا ہوں اس پہ عمل کروں. اب میں کیا کیا جانتا ہوں؟ اپنی تمام تر جہالت کے ساتھ یہ جانتا ہوں کہ جھوٹ حرام ہے, یہ جانتا ہوں منافقت غلط ہے, میں جانتا ہوں غیبت حرام, میں جانتا ہوں اللہ نے نماز میرے اوپر واجب رکھی ہے, میں جانتا ہوں اہل بیت اذان کی آواز سن کر سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں, اس کوئی بات ہے جو نہیں معلوم. اگر میں ان پہ ہی عمل شروع کر دوں تو آگے کیا ہوگا؟ جو میں نہیں جانتا خدا مجھے سکھا دے گا. اب دیکھیے یہ نسخہ اتنا آسان ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا اصول کافی کی 8 جلدیں پڑھو, تفسیر نمونہ کی 22 جلدیں پڑھو, المیزان کی 20 جلد, کچھ نہیں پڑھنا. کتنا زیادہ نسخہ ہو گیا. کام کیا کرنا ہے؟ جو دین میں سے جانتے ہو اس پہ عمل کرو, بس زندگی ختم. اور جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا آیت اللہ بہجت سے کہ بھائی ہم لوگ معنویات میں آگے پڑھنا چاہتے ہیں ہم کیا کریں, میں نے ایک کتاب میں ان کے 8 لیٹرز دیکھے, 8 لیٹرز دیکھے جو انہوں نے معنوی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے لکھے ہیں. میں جہاں جا رہا ہوں آج کل یہی بول رہا ہوں, میں بہت افسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ باتیں اتنی ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں, لیکن میں دیکھتا ہوں یہ مجھے پتا چلا تو میرے اوپر اثر پڑا ہے, اور میں مطمئن ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ تیار ہیں اثر حاصل کرنے کے لیے, تو آپ پر بھی اس کا اثر اس سے زیادہ اثر ہوگا. اس میں 8 لیٹرز میں انہوں نے یہ جملہ دہرایا ہے حدیث کا, جہاں کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا کرنا ہے, یہ جملہ لکھ دیا, جو جانتے ہو دین میں سے اس پہ عمل کرو, جو نہیں جانتے خدا اسے سکھا دے گا. اگر کسی نے بہت اصرار کیا نا کہ مثلا آؤ کچھ تو بتائیں کیا کرنا ہے, کہتے تو قرآن پڑھو, حدیث اہل بیت پڑھو. اچھا سامنے والا پہلے بھی کہتا تھا نہیں آگا کچھ تو بتائیں, تم ایک جملہ بعض اوقات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو بہجت قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کچھ بتائے گا کیا؟ بہجت نے خود قرآن اور حدیث سے سیکھا ہے, کیا قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز بتا دے گا تمہیں؟ کہاں سے کوئی بتا دے گا بھائی, یہی ہے جہاں سے سیکھتے ہیں سب لوگ, تم بھی یہی کر لو. بس اگر جاہل مطلق بھی ہو تو کچھ تو جانتے ہو نا دین میں سے, اس پہ عمل شروع کرو. تم عمل شروع کرو گے خدا تمہیں عالم بنا دے گا, یہ تو کوئی مشکل کام نہیں. اب آپ بھی یہ کر لو, آپ دیکھیں آپ دین میں سے کیا جانتے ہیں. مثلا اگر کوئی واقعی بہت محنت کرنا چاہتا ہے, سادہ سادہ کام کرنا چاہتا ہے, ابھی اپنے ذہن میں سوچ لے بھائی مجھے دین میں سے کیا کیا پتا ہے, اس پہ عمل شروع کرو. اور اگر کوئی محنت کرنا چاہتا ہے آج چلا جائے پیپر لے لے, 2 کالم بنا لے, ایک کے اوپر لکھ دے جو میں جانتا ہوں اور سامنے لکھ دے اس کا نتیجہ. مثلا میں جانتا ہوں جھوٹ حرام ہے, نتیجہ لکھے عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا, ہر چیز بنا دے, ایک ایک پیج کی بنا لے, 20-22 چیزیں, علم تو آپ کا بہت زیادہ ہوگا لیکن 20-22 لائنوں میں لکھ لیجیے جو چیز جانتے ہیں, لکھ رہے ہیں آگے دیکھیے آگے نتیجہ کیا کیا میں نے دین کے ساتھ, پھر دیکھیے گا میرے اوپر اللہ کا فیض اس کی برکتیں نازل کیوں نہیں ہو رہی ہیں. بھئی یہ لوگ خواب خواب میں اتنی ساری چیزیں سیکھتے ہیں, ہم خواب میں یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ آ رہا ہے, پتہ نہیں میں فلاں ملک کا سفر کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں, خواب میں یہ علم کیوں نہیں ملتا ہمیں, ہمیں خواب میں کیوں نہیں ملتا؟ ان کو تو ملتا ہے, ریگولر ملتا ہے, ان میں سے بعض کو اتنا ملتا ہے. سید مرزا حسین قلی حمدانی اپنی حیات کے آخری حصے میں اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ اب روزانہ مجھ پر اتنے مکاشفے ہوتے ہیں کہ میں یاد نہیں رکھ پاتا کہ کیا کیا کش ہوا, یہ عالم ہو گیا تھا. علامہ طباطبائی کا یہ عالم تھا المیزان لکھنے والے کا. آخری وقت میں ان کے ایک ساتھ رہنے والے سے ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی 84 کے اینڈ میں تقریباً, اس وقت ان کو فوت ہوئے میرے خیال میں 2.5 سال ہوا تھا,
تو وہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے, خود بھی ہوں گی عارف شخصیت, تو ان سے باتوں باتوں میں ذکر ہوا کہ آپ علامہ طباطبائی کے اتنے ساتھ تھے, ہمارے کوئی استاد تھے انہوں نے پوچھا تھا آپ اتنے ساتھ تھے آپ نے ان کو کیسا پایا, تو انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں. اس کے بعد مجھے ان کا ایک جملہ یاد رہ گیا, کہنے لگے آخر آخر زندگی میں یہ عالم تھا کہ کبھی کہتے تھے مثلا پیاس پیاس لگی پانی لاؤ, تو کوئی گلاس دیتا تھا پانی کا, تو اس گلاس کو دیکھتے ہوئے اتنا سوچ میں غرق ہو جاتے تھے کہ بعض اوقات آدھا آدھا گھنٹہ گلاس لیے رہتے تھے, اور کہتے تھے بعض اوقات یہ ہوتا تھا ان کو یاد دلانا پڑتا تھا کہ اگر آپ نے پانی پینے کے لیے مانگا تھا, اتنا غرق ہو گئے تھے, دنیا سے کٹ گئے تھے ان تمام مشاہدات کے نتیجے میں جو ان کے سامنے ہوتے تھے. یہ لوگ چلتے پھرتے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ لیا کرتے تھے, ہمیں آج تک کوئی ملتا ایسا, ہم کیوں محروم رہ جائیں, لوگ پتہ نہیں کن وادیوں میں بیٹھے ہیں, ادھر سے ادھر جا کے علم لے رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, ہم اپنے خواب میں امریکہ اور کینیڈا سے نیچے آتے ہی نہیں, اس سے نیچے نہیں آنے, کیوں ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے, ہم نے جب لذت دیکھی اسے حاصل کرنا چاہا, کبھی یہ نہیں سوچا چار لذتوں سے گزر جائے, عقل پیچھے رہ گئی, چلی عقل پیچھے رہ گئی, دماغ ہوگا لذتوں والا, جو نتیجہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کیا لکھا ہے روایت کے اندر, میں نے ابھی پڑھی, اس وجہ سے علم کے دروازے رک گئے, ورنہ خدا نے یہ جو سارا زندگی بنائی تھی وہ ایسی بنائی تھی کہ ان کو مسلسل کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا, اللہ کی فیوز و برکات کیوں رکیں گے, اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر نہیں ہوں گے تو کس پہ ہوں گے پھر, یہ تو ہمارے لیے تھا, بس اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, سادہ سا کام بتا دیا, جو دین میں سے جانتے ہیں اس پہ عمل شروع کر دو. آپ جانتے ہیں مثلا ان لوگوں سے پوچھتے تھے کہ ہم شروع کریں مانوی کام کیا کریں, تو کہتے تھے اول وقت نماز پڑھنا شروع کر دو, اول وقت نماز پڑھنا شروع کر دو, اذان کی آواز آئے نماز صحیح کرو, یہ کام کرو, کوئی مشکل کام نہیں, یہ کام نہ ہو رہا بہت آسانی سے, نقل اتارنے کے لیے بھی کرنی پڑے نا کرنی, بس آپ کے ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے, کوئی بات نہیں مزہ نہیں آ رہا, کم سے کم ایک کام تو ہو رہا ہے جو پہلے نہیں ہو رہا تھا اب ہو رہا ہے, اسی کو لے لیجیے, سچ بولنا شروع کر دیں, جھوٹ بولنا بالکل بند کر دیں, یہ بہت مشکل کام ہے. نماز تو چلو کی جا سکتی ہے کہ وہ اول وقت شروع ہو جائے, سچ اور جھوٹ کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے, اور اگر بات منافقت پہ آ جائے وہ پھر بہت ہی پیچیدہ ہو جاتی ہے, صرف ایک وجہ سے پیچیدہ ہے, خدا پہ یقین نہیں ہے, خدا پہ یقین کم ہے, ہمیں کم نہیں ہے تو کم ہے تو وہ نہیں جو ہونا چاہیے ساری کیٹیگری سے, ورنہ سب صحیح تھا, ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے, آپ ان میں اسی کی پریکٹس شروع کر دیں, اور اب میں آپ کو گارنٹی سرز کر رہا ہوں آپ یہ چند کام کرنا شروع کر دیں, پھر دیکھیں اہل بیت کی برکتیں آتی ہیں نہیں آتی, واقعی برکت, تنخواہیں بڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, تو ہر چیز کا ترجمہ جو ہے وہ میٹیریلزم کے اندر ہو گیا ہے, برکتوں کا مطلب یہ تنخواہ بڑھے گی نہیں بھائی, تنخواہ نہیں بڑھے گی, شاید تنخواہ گھٹ جائے گی, کیوں, وہ جس کو پسند کرتے ہیں اسے مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں, یہ ہم لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو کوئی مصیبت نہیں آنے دیتے, وہ جس کو پسند کرتے ہیں اسے مصیبت میں ڈال دیتے ہیں, ایسی مصیبت نہیں کہ پھر قیامت کے دن جزا پائے گا, ہم اس قانون کو نہیں سمجھتے, اب شروع سے دیکھو امیر المومنین کی ذات مقدس سے دیکھو جو ساتھ چلنے والا ہے مصیبتوں میں, دنیا ٹوٹ رہی ہے اس کے اوپر, مصائب کا ایک طوفان ہے جو چل رہا ہے, اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے, خوش بہت خوش مطمئن اپنی زندگی کے اندر, کچھ بھی نہیں اس کے پاس, دشمن بے تحاشا ہے, جان کے در پہ ہوئے میں وہ مطمئن ہے, کوئی پرواہ نہیں, کیوں پرواہ نہیں ہے, مولا کا دیا بہت کچھ ہے, ہم لوگ بڑا گھر بنا کے کہتے ہیں مولا کا دیا بہت کچھ ہے, مولا نے منافقوں کو دیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں, دشمنوں کو دیتے تھے, وہ یہ وہ نہیں تھا جو مولا دیتے تھے اپنے جاننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو علم دیتے تھے, اپنے چاہنے والوں کو تقویٰ دیتے تھے, اپنے چاہنے والوں کو آخرت کے اندر مقام دیتے تھے, ہم کیوں بھاگ رہے ہیں, اب ہم میں سے کوئی ہے آج دعا مانگے کہ مولا دنیا میں سے جتنا لینا ہے لے لیں آخرت میں مقام دے لیں, ابھی یہاں کہنا آسان ہے تو میں بھی ساری دعائیں کرتا ہوں, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ تو یہاں پہ بیٹھ کے ہاتھ پھیلا کے بولنا کتنا آسان ہے,
ابھی ایسا ہو, معذرت کے ساتھ چلتے چلتے بات ذہن میں آ گئی, کہنا برا نہیں ہے, وہ ایک آدمی تھا, اس کا باپ مر رہا تھا, تو باپ مر رہا تھا, اسے کہنے لگا, خدا سے دعا کرنے لگا, کہنے لگا اے اللہ میرے باپ کو نہ مار, اس کی آتی ہوئی موت مجھے دے دے. بولتے ہیں نا ایسے لوگ بہت سارے جملے, یہ کر دے وہ کر دے. اس نے کہا اے اللہ اس کو نہ مار, اس کی آتی ہوئی موت مجھے دے دے. وہ جناب ہوا آس پاس میں کوئی گائے تھی, اس نے کہیں دیکھی میں منہ دے دیا. پرانے زمانے کی جو دیکھی مٹی کی ہوتی تھی, وہ نیچے چولہے کے اوپر جلائی جاتی تھی, لکڑی کے اوپر, نیچے سے اس کا سارا کالا تھا. تو دیکھی میں جو اس نے منہ دیا, تو اب وہ جو گائے کو جو دیکھتا تھا کالا سا, یوں منہ عجیب سا. اچھا یہ ادھر دعائیں مانگ رہا ہے کہ اے اللہ اس کی آتی موت مجھے دے دے, اس کو زندہ کر دے. اب یہ کہہ رہا تھا, وہ گائے بھی اسی کمرے میں آ گئی. اس نے دیکھا کالی سی کوئی چیز آ رہی, کہتا ملک الموت بیماری ہے, بیمار نہیں. ابھی تو کہہ رہا تھا آتی ہوئی موت مجھے آ جائے, اب کہہ رہے ملک الموت بیمار یہ ہے. یہ کوئی ہم لوگوں کی دعاؤں کا معاملہ ہے, یہاں بیٹھ کے دعائیں مانگیں گے, اور باہر نکل کے اگر کوئی پہلی مصیبت آ گئی نا, کہ خدا نہ کرے دعا قبول تو نہیں ہو گئی, فوراً ڈرے گا اپنے اندر کہ یار خدا نہ کرے جو دعا مانگی تھی وہ قبول تو نہیں ہو گئی. یقین مانی ہوتا ہے, اب مانگی تو شہادت کی, عاشق بننا ہے نا, کچھ کرنا تو پڑے گا, کچھ قربانی دینی پڑے گی. یہ میں یہ کہوں میں اپنی زندگی میں کسی چیز سے نہیں گزروں گا, مجھے کوئی مصیبت نہیں آئے گی, مجھے کوئی آفت نہیں آئے گی, اور میں کوئی مشکل نہیں اٹھاؤں گا. جب دل چاہے گا سوؤں گا, جب دل چاہے گا جاؤں گا, جو دل چاہے گا کھاؤں گا, جو دل چاہے گا پہنوں گا, عزت سے زندگی گزاروں گا, اور میں عاشق اہل بیت. یہ سب چیزیں جمع نہیں ہوتی, قربانی دینی پڑتی. کون سا ہے جس نے قربانی نہیں دی, جس نے مقام حاصل کیا قربانی نہیں دی؟ سب نے قربانی, سب قربانیاں دیتے ہیں. کیوں مولا کا ساتھ دینا اس زمانے میں اتنا مشکل ہے؟ اسے جو سردار تشریف لائیں گے, ساتھ دینا سخت ہے. کیوں سخت؟ ہر چیز میں قربانی, ہر چیز میں قربانی. اور یہ جتنے واقعات میرے اور آپ کے سامنے ہیں, ان میں بتائیے کون سے میں قربانی نہیں. کربلا کا واقعہ تو اتنا عظیم و شان واقعہ ہے کہ سب کو نظر آ گیا, باقی واقعات میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ہر جگہ قربانی مانگی, ہر جگہ ایثار کروایا. اور کربلا کا معاملہ تو انتہائی ہے کہ جس میں ہر چیز ختم ہو گئی اپنی جگہ کے اوپر. مثلا دیکھیں لوگ کیا کیا قربان کر رہے ہیں. یہاں پر کل عرض ہوا, حضرت حضور نے کیسے اپنے بچے کو قربان کیا, کیوں اپنا بچہ قربان کیا. نہ ہوتے عاشق قربان نہیں کرتے. مثلا موقع تھا ٹھیک ہے جانے, وہ چلے جاتے, کہتے والا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں جان دینے کے لیے, بچے کو جان دیں, بچے چلا جاتا. وہ عاشق تھے ہم نے, اگر میں قربان کرنے آیا ہوں تو سب کچھ قربان کر دوں. کیوں؟ سید الشہداء سب کچھ سے کام کے لیے نہیں آئے تھے, سب کچھ قربان کرنے آئے تھے. سید الشہداء کو قربان کی نوعیت دیکھیں. جتنے بھی انبیاء کا فخر تھا کہ ہم نے یہ قربان کیا, ہم نے یہ قربان کیا, ہم نے یہ قربان کیا, مانگا کون کیا؟ سید الشہداء کے نام کے اوپر, رسول گرامی کے اوپر, کہ رسول گرامی کیا قربان کریں. سب ہر چیز قربان کرتے آ رہے تھے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ قربانیاں دی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانیاں دی, حضرت ابراہیم نے قربانیاں دی, سب نے قربانیاں دی. معاملہ آیا ختم مرتبہ کے اوپر. اب ختم مرتبہ کیا قربان کریں؟ ختم مرتبہ اپنے نواسے کو تیار کیا. کہا میں اپنے نواسے کو تیار کروں, ایسی قربانی دے دوں گا دنیا دیکھے گی کہ یہ قربانی دینا کسے کہتے ہیں. اور سید الشہداء قربانی کے لیے کیا کیا لے کر آیا. اب انسان پریشان ہونے لگتا ہے جب سید الشہداء کے اس قافلے کو دیکھتا ہے جو مدینے سے چلنا شروع ہوا ہے. مثلا اس قافلے میں مولا ابو الفضل العباس, دیکھنے والا کہتا ہے کہ شجاع نڈر ظاہر لشکر کے سپہ سالار ہیں, پرچم کے اٹھانے والے ہیں, تو یہ تو آئیں گے. پھر حضرت علی اکبر کو دیکھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں, کہا یہ تو فرزند ہیں ان کے, یہ رشید ہیں, یہ شجاع ہیں, یہ بھی آئیں گے. پھر دیکھا حضرت قاسم بھی آ رہے ہیں, کم سنی ہے لیکن اپنے چچا کے ساتھ ہیں, یہ بھی آ رہے ہیں. اب پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا یہ علی اصغر کیوں جا رہا ہے, کتنا سن ہے, کتنا سن ہے حضرت علی اصغر کا مدینے سے چلتے وقت؟ تو دو مہینے کا سن ہے نا, جب مدینے سے چل رہے ہیں تو دو مہینے کا سن ہے. اب مولا سے کوئی پوچھے مولا ابو خالد عباس جا رہے ہیں، بات صحیح ہے، حضرت علی اکبر جا رہے ہیں، حضرت قاسم جا رہے ہیں، یہ سب جا رہے ہیں، یہ بات سب صحیح ہے، یہ حضرت علی اصغر جو نہنے سے جا رہے ہیں، ان کا کیا ہونا ہے واقعی کربلا کے اندر؟ اب یہ تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کربلا کے واقعے میں حضرت علی اصغر کا کردار کیا ہونا ہے، لہذا کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں آتی اس قسم کی کہ مدینے سے لے کر کربلا میں عاشور کے دن تک علی اصغر کا کردار کیا ہے، کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں آتی، کسی کو نہیں معلوم. ایک چھ ماہ کا بچہ خیمے کے اندر ہے اور سید الشہداء اس بات کو جانتے ہیں کہ میں اپنے علی اصغر کو لے کر آیا ہوں، لہذا جب سارے فوجی چلے گئے، جب سارے سردار چلے گئے، تو علامہ ذیشان حضرت وادی نے بڑی خوبصورت ایک تمثیل دی، بڑے عالم بڑی تمثیل دی، انہوں نے کہا کہ جب خط پورا لکھ لیا جاتا ہے تو آخر میں ایک چھوٹی سی مہر لگائی جاتی ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ خط میرا ہے. سید الشہداء نے سب کو بھیج دیا، آخر میں ننی جی معصوم مہر لگا کر بتا دی قربانی معصوم کی ہے. قربانی معصوم کی، معصوم کا قربانی دینے کا انداز بھی عجیب ہوتا ہے کہ وہ بچے کو لے کر آئے اور ہاتھوں کے اوپر اٹھایا. اب بہت ساری روایات پڑھنے کے لیے، لیکن میں آپ کے سامنے وہ دو روایت ایسی پڑھوں گا جس کے اوپر ہم کہہ سکیں گے بھائی یہ روایت تو یقیناً صحیح ہے، ان دو میں کوئی شبہ نہیں ہے پھر ہمارے لیے. پہلی روایت یہ ہے کہ جب علی اصغر کو لے کر آئے ہیں اور ہاتھوں پر اٹھایا ہے، علی اصغر نے نہیں معلوم کیا کیا ہے، دشمن وہ پلٹ کے رونے لگے، کیا ہوا یہ نہیں معلوم. روایت آخر تک جائیے، روایت آخر تک جائیے تو اس میں لکھا ہے کہ جب وہ ہرملا کا تیر چلا تو روایت میں جملہ استعمال ہوا ہے، لکھا ایک کان سے دوسرے کان تک چھلتا چلا گیا. کیا تیرے سے تب تھا وہ ننا کلا، کتنا ننا تھا. روایت میں لکھا ہے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک چھلتا ہوا چلا گیا. سید الشہداء کیا کرے، وہ خونے مظلوم لے کر کیا کرے سید الشہداء. بس ایک موقع آیا کہ مادر علی اصغر کو پتا چل گیا کہ علی اصغر اس طرح سے ہو گئے. اب دوسری روایت جو صحیح روایت ہے اس میں بی بی کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یہ جملہ میں پڑھ لوں گا، آپ لوگ آرام آرام سے اس کے اوپر غور کیجئے گا. بی بی نے ایک جملہ کہا، فرمایا اب مثلوں کا تمہار کیا تیرے جیسے چھ ماہ کے بچے سواؤں پہ گئی، چھ کا بچہ جمع ہوا ہے، ابھی تو کھا کے کربلا گرم مٹی کے اوپر سید الشہداء نے رکھنا ہے، اس کے اوپر گرم مٹی ڈالنی ہے، نہیں معلوم یہ مرحلے کیسے پورے ہوئے. لیکن ایک بات ہے، علی اصغر سید الشہداء کی حقانیت کی دلیل بن گئے. جب کوفہ میں قافلہ پہنچا اور یہ اعلان ہوا کہ باغیوں کا قافلہ آیا ہے، تو لوگوں نے پوچھا مرنے والوں میں کون کون ہے، بتایا یہ ہے یہ ہے یہ ہے، علی اصغر بھی ہے، تو لوگوں نے کہا عبید اللہ ابن زیاد اہلین یہ بتا کبھی چھ بھاگے بچے بغاوت کرتے ہیں کہیں، کہیں چھ بھاگے بچے بغاوت کرتے ہیں، تمہیں کس کا گلا کاٹا ہے. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو نے ان کی محبت سے نوازا ہے، تو نے ان کے غم سے نوازا ہے، ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار، تو نے ہمارے دلوں کو غزوہ حسین کے لیے تیار کیا ہے تیرے لطف و کرم میں، ان کے علم ان کے تقویٰ کے لیے ہمارے وجود کو تیار فرما. اے پاک پروردگار، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہم آخرت کے لیے تہ لطف و کرم کی منتظر ہیں، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، یہ جان تیری امانت ہے، یہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہے. پاک پروردگار، اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، کائنات کا محور تیری حجت کی ذات ہے. پاک پروردگار، قلب
رب امام تو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے امان کو ان کی خوشی و مسرت کا سبب قرار فرما. اے پاک پروردگار، دنیا ان کے وجود کے منتظر ہے. پاک پروردگار یا اللہ الارض قسطن وعدلا کما مجھے عدل من بجورا. اے پاک پروردگار ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، نسلا بعد نسل ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع